یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش میں حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں خبروں سے, اور خبروں میں بھی سب سے پہلے پیش کی جائیں گی اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ تمام پابندیاں ایک ساتھ ختم ہونے چاہیے. ہندوستان کی ریاست تامل ناڈو میں شدید بارش اور سیلاب کے باعث عوام کی زندگی درہم برہم ہو گئی ہے. عراق کی سیاسی جماعتوں نے امریکہ کی جانب سے اپنے فوجیوں کو عراق میں برقرار رکھنے کے لیے اس ملک کو بدامنی, بلوا, آشوب اور عدم استحکام کی جانب دھکیلنے کی واشنگٹن کی سازشوں کے بارے میں انتباہ دے دیا ہے. فلسطینی استحکامتی محاذ نے اپنی فوجی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے جدید میزائلوں کا تجربہ کیا ہے, اور روس نے ماسکو واشنگٹن تعلقات کی بہتری کو سفارتی اثاثوں کی بحالی سے مشروط کر دیا ہے. تو سامعین, سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ویانا مذاکرات میں مغربی فریقوں کی جانب سے قدم بقدم پابندیاں ختم کرنے کی تجویز پیش کیے جانے کے سلسلے میں میڈیا کی افواہوں کے بارے میں کہا کہ امریکہ کی تمام پابندیاں ایک ساتھ ختم ہونی چاہیے, جو نظر آئے اور عینی ضمانتوں کے ساتھ قابل تصدیق بھی ہوں. سعید خطیب زادے نے کہا کہ ایران کی تمام توجہ اس امر پر مرکوز ہے کہ ویانا مذاکرات میں ایران کے عوام کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مکمل عزم کے ساتھ شرکت کی جائے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کا موقف حتمی, واضح اور منطقی ہے. گزشتہ دنوں نیویارک ٹائم نے ایران کے منجمد سرمایہ کا کچھ حصہ آزاد کرنے اور ایران کے ایٹمی پروگرام کی بعض سرگرمیاں معلق کرنے کی عوض بعض پابندیوں کی منسوخی کی خبر دی تھی. نیویارک ٹائم نے بعض امریکی ذرائع کے حوالے سے ایکسوس کی رپورٹ کے جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا کہ واشنگٹن کی پیشکش یہ ہے کہ تہران امریکہ کی جانب سے ایران کی منجمد رقم کا کچھ حصہ ریلیز کرنے یا بعض چیزوں کی درآمدات کی اجازت دینے کے بعد اپنی بعض ایٹمی سرگرمیاں روک دے. یاد رہے 29 نومبر کو ویانا میں ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی منسوخی کے لیے ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان مذاکرات ہوں گے. ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ادارے نے کہا ہے کہ ہماری تمام سرگرمیاں قانونی ہیں, لیکن بعض طاقتیں ایران پر الزام تراشی کر رہی ہیں. قومی نیوز چینل کے پروگرام جہان امروز میں گفتگو کرتے ہوئے ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی کا کہنا تھا کہ عالمی طاقتوں نے تہران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کا معاملہ سیاسی بنا دیا ہے. انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں مکمل طور پر پرامن ہیں, اور تہران آئی اے اے کے سیف گارڈ معاہدے کی بھی مکمل پابندی کر رہا ہے. آئی اے اے کے سربراہ کے حالیہ دورے تہران کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایران نے بعض مطالبات رافائل گروسی کے سامنے رکھے ہیں. ان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں اچھی پیش رفت بھی ہوئی, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے تمام مسائل پر حتمی اتفاق رائے نہیں ہو سکا. آئی اے اے کے سربراہ رافائل گروسی منگل 23 نومبر کو ایران آئے تھے, اور انہوں نے تہران میں اپنے قیام کے دوران ایران کے وزیر خارجہ کے علاوہ محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ سے ملاقات اور ایٹمی سرگرمیوں کے حوالے سے تعاون جاری رکھنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا. دوسری جانب جامع ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کے دوران سیونی حکومت کے نمائندے نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایک بار پھر من گھڑت دعوے کیے, جس کا ایران کے نمائندے نے فوری اور منہ توڑ جواب دیا. آئی اے اے میں ایران کے نمائندہ دفتر کے قائم مقام سربراہ محمد رضا غائبی نے اسرائیلی نمائندے کے الزامات کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب صہیونی حکومت نے ہماری پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں طویل اور تھکا دینے والی من گھڑت کہانی سنا کر اس عالمی ادارے کا قیمتی وقت برباد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر تو یہ تھا کہ اسرائیلی نمائندہ جھوٹے قصے کہانیاں سنانے کی بجائے خطے میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ جرائم، خفیہ ایٹمی پروگرام، ایٹم بموں کی تیاری یا دیگر ملکوں کی پرامن ایٹمی تنصیبات پر تخریب کاری کی کاروائیوں اور ایٹمی سائنسدانوں کے قتل کے بارے میں بات کرتا۔ ایران کے نمائندہ دفتر کے قائم مقام سربراہ نے اس بات کو انتہائی مضحکہ خیز قرار دیا کہ اسرائیل نہ تو ایٹمی ترک اسلحہ اور ایٹمی عدم پھیلاؤ سے متعلق کسی عالمی معاہدے کا رکن ہے اور نہ ہی وہ اپنی ایٹمی سرگرمیوں اور تنصیبات کو سیف گارڈ معاہدے کے تحت عالمی نگرانی میں دینے کو تیار ہے۔ محمد رضا غائبی نے کہا کہ صہیونی حکومت اتنی بے شرم اور بے غیرت ہو چکی ہے کہ حقائق کو توڑ مروڑ کر این پی ٹی کے رکن ملکوں کو نصیحتیں کر رہی ہے۔ آئی آئی اے میں ایران کے قائم مقام نمائندے نے بڑے تنزیہ انداز میں کہا کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ اور سیف گارڈ معاہدے کے بارے میں اسرائیل کی لنترانی ایسی ہے جیسے عالمی مافیا کا سرغنہ دنیا میں منظم جرائم کے خلاف قوانین کی اہمیت بیان کر رہا ہو۔ ہندوستان کی ریاست تامل ناڈو میں شدید بارش اور سیلاب کے باعث عوام کی زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے رپورٹ دی ہے کہ جنوبی ریاست تامل ناڈو کے بعض علاقوں میں شدید بارش اور سیلاب کے باعث پورے صوبے کے تمام اسکول، یونیورسٹیاں بند اور اقتصادی سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں۔ جنوبی ہندوستان میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں زراعت، رہائشی مکانات اور سڑکوں کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت کے ماہرین کی ٹیم بارش و سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے رہی ہے۔ ابھی تک سیلاب سے ہونے والے ممکنہ جانی نقصان کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ ہندوستان کے ادارے موسمیات نے ریاست بھر میں شدید بارشیں جاری رہنے کی بابت خبردار کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس پر مذکورہ دونوں رہنماؤں کی تنقید سے درخواست دہندہ کی دل آزاری ہوئی، عدالت کی توہین نہیں ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ ملک کے سابق چیف جسٹس پر انفرادی حیثیت سے تنقید کی گئی ہے جو توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک اور فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ جج قانون سے بالا تر نہیں ہوتے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بینچ کا حصہ نہیں رہتے بلکہ ایک عام شہری ہوتے ہیں۔ یاد رہے مسلم لیگ نون کے دونوں رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر تنقید کی تھی جس پر ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چلانے کی درخواست کی گئی تھی۔ عراق کی سیاسی جماعتوں نے امریکہ کی جانب سے اپنے فوجیوں کو عراق میں برقرار رکھنے کے لیے اس ملک کو بدامنی، بلوے اور آشوب نیز عدم استحکام کی جانب دھکیلنے کی واشنگٹن کی سازشوں کے بارے میں انتباہ دیا ہے۔ المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق عراق کی فتح الائنس کے رکن فارس شاکری نے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ عراق کی سرزمین پر امریکی فوجیوں کی موجودگی کے مخالف فریقوں کو میدان سے ہٹانے اور شیعوں کو شیعوں سے لڑانے کے لیے ملک میں فتنہ برپا کرنے اور آشوب برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عراق کی حکومت قانون نامی الائنس کے رکن محمود السعود نے بھی انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ عراق کو اب ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے اور سبھی کو رواں سال کے آخر تک ملک سے امریکی فوجیوں کے انخلاء سے متعلق پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے بل اور اس سلسلے میں ہونے والے سمجھوتے کی خبر ہے اور عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی جاری رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ حکومت قانون نامی تحت کے رکن محسن السعیدی نے بھی کہا کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی جاری رکھنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، جبکہ یہ سازشیں کرنے والے عراقی عوام کے خلاف اس قسم کا فیصلہ کرنے کا قطعی حق نہیں رکھتے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ عراقی فوج کے جوائنٹ آپریشنل کمانڈ کے ترجمان نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ عراق میں موجود امریکی فوجی آئندہ 15 دن میں ملک سے باہر نکل جائیں گے۔ عراقی فوج کے جوائنٹ آپریشنل کمانڈ کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ باقی بچے امریکی فوجیوں کی تعداد کم ہے اور وہ بھی آئندہ 15 دن میں عراق سے نکل جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرونی فوجیوں سے اسلحے اور فوجی ساز و سامان تحویل میں لینے کے لیے ٹائم ٹیبل بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے بل کی بنیاد پر سن 2021 کے آخر تک امریکی فوجیوں کو عراق سے باہر نکل جانا چاہیے، لیکن امریکہ حالیہ کچھ دنوں سے کسی بھی طرح عراق میں اپنے فوجیوں کو تعینات رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس سے اس ملک میں اپنے فوجیوں کی موجودگی کو ضروری ظاہر کر سکے۔ فلسطینی استحکامتی محاذ نے اپنی فوجی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے جدید میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو ایک فلسطینی ذریعے نے بتایا کہ استحکامتی محاذ نے اپنی عسکری صلاحیتوں کی توسیع کے لیے تجربے کے طور پر میڈیٹیرین سی کی جانب 4 میزائل فائر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ استحکامتی محاذ سیونی حکومت کے ساتھ کسی بھی ممکنہ مقابلہ آرائی اور دشمن کو اپنی آمادگی کا پیغام دینے کے لیے غزہ کے ساحلوں پر میزائلی تجربے کرتا رہے گا۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کی قدس بریگیڈ نے جنوری 2021 میں فلسطینی استقامتی گروہوں کے الرکن شدید نامی فوجی مشقوں کے اختتام کے 2 روز بعد اپنے جدید ترین میزائلوں کا ویڈیو جاری کیا تھا۔ چند مہین پہلے فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے رہنما فتح حماد نے بھی اعلان کیا تھا کہ فلسطینی استقامتی محاذ نے سیف القدس نامی 12 روزہ جنگ میں سہونی جہریت بند ہونے کے بعد ہی میزائل بنانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ فتح حماد نے زور دے کر کہا کہ سہونی حکومت کی غنڈہ گردی روکنے کے لیے حماس کی فیکٹریوں میں ہزاروں میزائل تیار کر لیے گئے ہیں۔ عراقی فوج نے کربلا کے پاس ایک ڈرون طیارہ مار گرایا جس میں دھماکہ خیز مواد رکھا ہوا تھا۔ عراقی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ اس ڈرون طیارے میں 10 کلو دھماکہ خیز مواد موجود تھا اور یہ شہر کربلا کے اندر کی جانب پرواز کر رہا تھا۔ عراق کے سرکاری ذرائع نے ابھی اس رپورٹ پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور اس کی تردید یا تصدیق بھی نہیں کی۔ 2007 میں داعش کی شکست اور عراقی سیکیورٹی اہلکاروں کی کامیابی کو 3.5 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود داعش کے باقیات بعض صوبوں میں کدک دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں۔ روس نے ماسکو واشنگٹن تعلقات کی بہتری کو سفارتی اثاثوں کی بحالی سے مشروط کر دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخروا نے کہا کہ جب تک ہمارے سفارتی اثاثوں کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ سن 2016 سے 2018 کے درمیانی عرصے میں امریکی حکام نے روس کے متعدد سفارتی اثاثوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہم اپنی زمینوں اور سفارتی املاک واپسی کے خواہاں ہیں۔ اس سے پہلے ایک سفارتی ذریعے نے بتایا تھا کہ روس امریکہ میں قبضہ کی گئی سفارتی املاک بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کے مطابق امریکی حکام نے 29 دسمبر 2016 سے اب تک روس کی ایسے 6 سفارتی اشیاء ضبط کر لی ہیں جن کا امریکی وزارت خارجہ میں رجسٹریشن بھی موجود ہے۔ امریکہ میں روس کے سفیر سرگئی کوشلوف نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ میں روسی سفارتی اموال ضبط کیے جانے سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ چاہتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ برطانوی وزیر صحت نے جمعرات کی شب ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے 47,240 نئے مریض سامنے آنے کے بعد برطانیہ میں اس وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد 1,21,497 ہو گئی ہے۔ برطانیہ کی وزارت صحت نے ملک میں کرونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 144,433 بتاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس میں بدھ کے روز جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مقابلے میں 147 افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ کرونا وائرس سے سخت متاثر ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا ایس او پیز کی منسوخی اور حفظان صحت سے متعلق اصولوں کی پابندی میں کمی کے باعث برطانیہ یورپ میں ایک بار پھر کرونا کے پھیلاؤ کا مرکز بن گیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی حکومت پر کرونا وائرس کے سلسلے میں صحیح اور شفاف طور پر عمل نہ کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی پالیسیاں کرونا کے خطرے کی سنگینی کے مطابق مرتب نہیں کی گئیں۔ میکسیکو کے پروسیکیوٹر جنرل کے آفس نے مظاہرین پر فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر دی ہے۔ رائٹر کی رپورٹ کے مطابق میکسیکو کے پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے شمال مغربی شہر گوائماس کے بلدیہ کے سامنے خواتین کے حقوق کے حامیوں کے مظاہرے پر فائرنگ میں 2 مرد اور 1 خاتون ہلاک ہو گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے دونوں مرد بلدیہ کے گارڈ تھے جو فیمنسٹوں کے مظاہرے میں شریک ہوئے تھے۔ جمعرات کو فیمنسٹوں نے میکسیکو کے مختلف شہروں میں خواتین پر تشدد کے خلاف مظاہرے کیے تھے۔ اور سامعین، خبروں کے آخری حصے میں چند کھیلوں کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جونیئر ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے پول بی میں ہندوستان نے کینیڈا کو 13-1 سے شکست دے دی۔ بھونیشور میں دفاعی چیمپئن ہندوستان نے جمعرات کی شام یہاں کلنگا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے جونیئر ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے بی پول میں ایک میچ کے دوران کینیڈا کو 13-1 کے بڑے فرق سے شکست دے دی۔ یہ ہندوستان کی 2 میچوں میں پہلی جیت ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان کو فرانس سے 4-5 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن فرانس کے خلاف شکست کے چھٹکے سے سنبھلتے ہوئے ہندوستان کے جونیئر ہاکی کھلاڑیوں نے جمعرات کی شام کینیڈا کے خلاف بہت اچھا کھیل پیش کیا۔ ہندوستان نے پہلے ہاف میں 4 اور دوسرے ہاف میں 9 گول کیے۔ ہندوستان کی ایک طرفہ جیت میں ارجیت سنگھ کے 3 گول شامل ہیں۔ ہندوستان کے شہر بھونیشور میں ہونے والے جونیئر ورلڈ ہاکی ٹورنامنٹ کے پول ڈی کے دوسرے میچ میں ارجنٹینا نے مصر کو 14-0 سے شکست دی۔ عالمی تائیکوانڈو خواتین اوپن چیمپئن شپ میں ایران کی نمائندہ کھلاڑی نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں آج سے شروع ہونے والے عالمی تائیکوانڈو خواتین اوپن چیمپئن شپ کے پہلے روز ایرانی کھلاڑی کوثر اساسا کینیڈا سے تعلق رکھنے والی ایشلے کرائلٹ کے مقابلے میں اتری اور 15-5 سے برتری حاصل کی اور سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ جمہوریہ چیک کی کھلاڑی پیٹرول باوا سے ہوا، جس کے پہلے 2 راؤنڈ میں برتری کے باوجود وہ آخری 2 راؤنڈ میں اپنے حریف سے صرف 1 پوائنٹ سے پیچھے رہ گئیں اور کانسی کے تمغے پر ہی اکتفا کیا۔ ورلڈ تائیکوانڈو خواتین اوپن چیمپئن شپ کے مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں ایران کی ناہید کیانی، زہرا رشیدی اور ملیکہ میر حسینی آج شام ریاض کے گرین ہال میں اپنے حریفوں کا مقابلہ کریں گی۔ ورلڈ تائیکوانڈو خواتین اوپن چیمپئن شپ کے مقابلے کل بھی جاری رہیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کے سامنے ایک تبصرہ پیش کرتے ہیں۔ تبصرے میں تبصرہ نگار نے ابو ظہبی انقرہ تعاون کا نیا دور کے نام سے تجزیہ لکھا ہے۔ تجزیہ نگار لکھتی ہیں، ابو ظہبی کے ولیعہد کے دورہ انقرہ سے بظاہر ایک دہائی پر مشتمل دونوں ممالک کے اختلافات اور بالواسطہ جنگ تھمتی نظر آ رہی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اختلافات کس بات پر تھے؟ سن 2011 میں ترکی نے عرب ممالک میں ہونے والی انقلابی تحریکوں، اسلامی تنظیموں اور جمہوریت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب امارات نے ترکی سے قریب اخوان المسلمین جیسے گروہوں کو دہشت گرد قرار دے دیا اور عرب ممالک کی اقتصادی ترقی میں رکاوٹ پر تشویش ظاہر کی۔ ذرائع ابلاغ نے یہ کہانی سنائی، لیکن اصل منظر نامہ کہیں زیادہ پیچیدہ تھا۔ تاریخ ثابت کر چکی ہے کہ ضرورت پڑنے پر امارات علاقے کے انتہا پسند ترین گروہوں کے ساتھ بھی تعاون کر چکا ہے اور ترکی بھی اپنے مفادات کی خاطر عرب دنیا کے بدترین امروں کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کیے ہوئے. تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ قصہ یہ ہے کہ سن 2002 میں ترکی نے جب اقتصادی ترقی کی قومی تحریک چلائی تو اسے نئی مارکیٹوں کی ضرورت تھی. عرب ممالک اس کے لیے بے مثل موقع تھے اور اسی پالیسی کے تحت مارکیٹوں حتیٰ کہ توانائی کے ذخائر کو اپنے کنٹرول میں لینے کی ضرورت تھی. لیبیا اور شام میں بالواسطہ اور براہ راست فوجی مداخلت اسی لیے کی گئی جو شکست سے دوچار ہوئی. یمن، جبوٹی، سوڈان اور مصر میں امارات کے متحدہ عرب امارات کی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. دونوں ممالک اب بظاہر فوجی میدانوں میں شکست کے بعد اقتصادی میدان میں مقابلہ آرائی کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا.